والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. ما شاء الله يا ہمارے بیٹے حافظ مولوی محمد احسن سلم اللہ تعالی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اور ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خادموں میں سے ہیں، اور ہمارے تیسرے مرشد قطب زما عارف اللہ مجدد دورہ شیخ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا نے ان کو مجاز بیعت بنایا ہے. اللہ تعالی ان کو اس منصب کی قدر دانی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی اصلاح کامل فرما دے، اور اپنی محبت کاملہ سے ہم سب کو نواز دے. یہ ان کے مہینے میں ایک مجلس ان کی مقرر ہے یہاں بہادر آباد میں، یہ پڑھ کے سنائیں گی کتاب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ ہے، جس کا عنوان ہے انسان کا مقصد زندگی. یہ پڑھ کر سنائیں گے.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. شيخ العرب والعجم عارف بالله مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمود اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بعض ہے انسان کا مقصد زندگی. ارشاد فرمایا، میں یہ کہتا ہوں 1440 منٹ روزانہ اللہ تعالیٰ جینے کو دیتا ہے، اس زندگی کے پیدا کرنے والے اپنے مالک کو صرف 40 منٹ دے دو، 1400 منٹ اپنے کھانے کمانے کے لیے رکھ لو، اپنی فیکٹری کاروبار کے لیے رکھ لو، صرف 40 منٹ اس مالک کو دے دو جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جس نے تمہیں آنکھ میں روشنی دی ہے، جس نے تمہیں تجارت کی صلاحیت دی. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کمایا میں نے وہ کمایا، تو آپ کیا کما سکتے ہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوتا ہے، ورنہ دو آدمیوں کو جن کی قابلیت ایک جیسی ہو، مثلا دونوں بی کام ہوں، دونوں ایک جیسے سرمایے سے 5-10 لاکھ سے ایک ہی چیز کا کاروبار کریں اور دونوں پاس پاس ہیں، اب جب گاہک آتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں اس دکان میں جاؤں یا اس دکان میں، یہ قدم کون اٹھا دیتا ہے؟ فلاں کے یہاں جاؤ اور دوسرا تکتا رہ جاتا ہے. سرمایہ وہی، قابلیت وہی، مال وہی، لیکن ایک کے پاس کیوں نہیں آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، جس کا چاہے رزق بڑھا دے، جس کا چاہے نہ بڑھائے. تو 40 منٹ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا تو آپ کے 1400 منٹ مزیدار ہو گئے، بالطف ہو گئے. بالطف زندگی کا قرآنی نسخہ. لوگ سمجھتے ہیں ملہ بننے سے دنیا بے لطف ہو جائے گی، میں واللہ قسم کھاتا ہوں کہ یہ سمجھنا محض قرآن شریف کے حقائق سے نادانی ہے. اللہ پاک تو فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان لاؤ اور اعمال صالحہ کرو، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ، تو ہم تم کو ضرور ضرور بالطف زندگی دیں گے. اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا کلام سچا ہے، جو زندگی کا خالق ہے وہ فرما رہا ہے کہ بالطف مزیدار زندگی ہم اس کو دیں گے جو نیک عمل کرے گا. اور ہمیں شیطان کہتا ہے کہ مزے کے لیے ٹی وی دیکھو، ننگی فلمیں دیکھو، گناہ کرو. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کا مزہ ایسا ہے جیسا خارش کا مزہ، تھوڑی دیر تو بڑا مزہ آتا ہے. حتیٰ کہ حکیم الامت کے واعظ میں ہے کہ ایک شخص نے بتایا کہ خارج کرتے وقت ایسا لگتا ہے جیسے میری شادی ہو رہی ہے، شامیانہ لگا ہے، دعوت ولیمہ ہے، قورمہ بریانی پک رہی ہے اور تمام مہمان بیٹھے ہیں. پھر جب کھجلاتے کھجلاتے خون نکل آیا، مرض اور بڑھ گیا، کھال خراب ہو گئی، جلن اور سوزش پیدا ہو گئی، اس کے بعد کہتا ہے کہ اف، اب تو کھال بہت جل رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی آندھی آئی جس سے میری بیوی بھی مر گئی، شامیانہ بھی اجڑ گیا، بریانی کی دیگ بھی سب ختم، اب کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اسی طرح گناہ میں تھوڑی دیر کی لذت اور 24 گھنٹے کے لیے پریشانی ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتہم کا شعر یاد آیا، اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. گناہگار کی دنیا بہت اندھیری نہایت بھیانک ہوتی ہے، پھر سکون کیسے مل سکتا ہے؟ جب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری یاد سے تمہارے دلوں کو چین ملے گا تو غفلت سے چین کیسے پاؤ گے؟ کیوں بھائی، اس آیت پہ تو سب کو یقین ہے نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پاک فرماتے ہیں میری ہی یاد سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا، اور تم نے تو روزہ نماز بھی چھوڑا ہوا ہے، الٹا گھوم رہے ہو، چین نہیں پا سکتے، اطمینان کے بجائے بے اطمینانی ملے گی، چین کے بجائے بے چینی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی عجیب شان، ایسی قدرت والی ذات اللہ کو ناراض کر کے چین کا خواب دیکھتے ہو، جس کے قبضے میں سارا عالم ہے، لہذا ان سے رشتہ کاٹو گے تو سارے عالم سے کٹ جاؤ گے، اور اگر اللہ کو راضی کر لیا تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی ذات برکت والی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، تمام چیزوں پر اللہ قادر ہے۔ اس پر ایک بات یاد آئی، ورحمتی وسعت کل شیء، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ ایک مرتبہ ابلیس انسان کی شکل میں شیخ ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ شیخ نے فرمایا کہ تو مردود ہے، تو جنت میں کیسے جائے گا؟ کہا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا، وہ رحمتی وسیعت کل شیء، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر شے پہ میری رحمت وسیع ہے، تو کیا میں شے نہیں ہوں؟ دیکھیے شیطان کا مناظرہ، کہتا ہے میں بھی تو شے ہوں، چیز ہوں، تو مجھے بھی رحمت گھیر لے گی۔ شیخ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ خبردار، اس کمبخت سے بحث مت کرنا، یہ شیطان ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ نے مزید جواب نہیں دیا، کیونکہ شیطان سے بحث کا دروازہ کھل جاتا جو مضر تھا، لیکن میرے قلب میں اس کا جواب شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی برکت سے آ گیا۔ حضرت کا بڑوں کا ادب دیکھیے، فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شیطان کو بھی وسیع ہوگی، لیکن اس کی صورت یہ ہوگی کہ شیطان کو جو عذاب اللہ میاں دیں گے، مثلا دوزخ 100 ڈگری، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہیں کہ 200 ڈگری سے عذاب دیں۔ اگر قادر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا عاجز ہونا لازم آتا، اور اللہ کے لیے عاجزی محال ہے، لہذا 200 ڈگری کی طاقت رکھتے ہوئے 100 ڈگری کا عذاب دیا جائے گا، تو یہ کہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ دیکھو کیسا جواب دیا۔ موت کی حیات پر تقدیم کی وجہ، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ میرے شیخ حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ میاں نے موت کا تذکرہ پہلے کیوں کیا؟ زندگی پہلے آتی ہے، موت تو بعد میں آتی ہے۔ تو فرمایا کہ جس شخص کی زندگی کے سامنے موت کا تصور ہوگا، اس شخص کی حیات صحیح معنوں میں حیات ہوگی، یعنی جس پردیسی کے سامنے اپنا وطن ہوگا، وطن کی فکر ہوگی، تو وہ وطن کی تیاری کرے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹی میں لگا رکھی تھی، ان خاتم عمر نقشہ کفا بالموت واعظا یا عمر، موت کی یاد دہانی، موت کی یاد نصیحت کے لیے کافی ہے، لہذا ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک رئیس کے یہاں گئے تو دیکھا کہ بڑے بڑے قالین بچھے ہوئے ہیں اور سنہری رنگ کی چادریں اور مسحریاں بچھی ہیں، تو خواجہ صاحب نے فرمایا تیرا یہ خانہ رنگین، تیرا یہ بستر زرین، بفرش خاک سونا ہے تجھے زیر مزار آخر، یعنی یہ رنگین گھر اور سنہرے بستر چھوڑ کر تمہیں ایک دن قبر کے اندر مٹی پر ہی سونا پڑے گا، چاہے 2000 گز کا بنگلہ بنا لو، لیکن مرنے کے بعد 2 گز ہی زمین ملے گی۔ ہمارے یہاں خانقاہ میں نعمانی صاحب رہتے تھے، ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ ایک آدھا پلیٹ آپ بھی کراچی میں لے لیجئے، ایک آدھا پلاٹ آپ بھی کراچی میں لے لیجئے، تو کہا کہ یہ دعا کرو وہ جو 2 گز کا پلاٹ ہے یعنی قبر، وہ ٹھیک ہو جائے۔ ماشاء اللہ، آخر میں جب ان کے انتقال میں ایک دن رہ گیا تو میرے پوتے ابراہیم وغیرہ کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاتھ اٹھاؤ میرے لیے دعا کرو، اب 5-6 سال کے چھوٹے بچے کے ہاتھ اٹھوا دیے، پھر کہتے تھے کہو یا اللہ اس بڈھے کو معاف کر دے، اور پھر روتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعا کراتے رہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف طاری ہو گیا تھا، پھر اچھا خاتمہ ہوا، کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کے پاس چلے گئے۔ وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، چنانچہ کسی کی محتاجی بھی نہیں ہوئی، بیوی کا انتقال پہلے ہو گیا تھا۔ پردیس کی رنگینی میں وطن اصلی کو یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کو بیان فرمایا کہ تم کو پردیس میں بھیج رہا ہوں اور تمہیں لوٹ کر پھر میرے پاس آنا ہے، ایسا نہ ہو کہ پردیس کی رنگینیوں میں وہیں پھنس کر رہ جاؤ۔ اسی لیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر کہا تھا جب وائسرائے کی آمد پر لکھنؤ کو خوب سجایا گیا تھا۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھنؤ میں تھے۔ بہت خوبصورت آرائشی دروازے بنائے گئے تھے اور خوب پھول پتیاں لگی ہوئی تھیں۔ خواجہ صاحب نے ہمارے شیخ سے فرمایا کہ حضرت سارا لکھنؤ دلہن کی طرح سجایا گیا ہے، اس پر ابھی ابھی ایک شعر بن گیا ہے۔ رنگرلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے۔ دنیا کی ہر چیز پر خزاں آنے والی ہے۔ مکان کو دیکھ لو، 500 سال کے بعد کیا ایسا شاندار رہے گا؟ رہنے والوں سے پوچھا جائے کہ یہ مکان کس نے بنوایا تھا تو وہ کہیں گے ہمیں معلوم نہیں۔ 3 پشت کے بعد کسی کو اپنے دادا کا نام معلوم نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں اولاد کے لیے مکان بنا کر جاؤ کہ میرا نام چلے، نام کچھ نہیں چلتا، سب دھوکہ ہے۔ کبھی سیاد پنجرے کی تیلیوں کو رنگین کر دیتا ہے اور دانا بھی مختلف رنگ کا کر دیتا ہے تاکہ قیدی پرندے کو چمن یاد نہ آئے۔ ایسے ہی شیطان بھی ہمارے سامنے خوبصورت عورتیں اور مکان، دکان، کاروبار کو اتنا مزین کر دیتا ہے کہ ہمیں آخرت یاد ہی نہ آئے کہ کبھی وہاں بھی جانا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، زندگی ایک دن ضرور گزرنی ہے، آخرت میں جب پیشی ہوگی تو ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہوگا۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، حزینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے۔ ڈھاکہ میں ایک شخص نے سنایا تھا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ کیا شعر کہا ظالم نے۔ مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں دفن ہیں۔ کئی دفعہ دوسرا مردہ دفن کرنے کے لیے ان کی قبر کھودی گئی مگر ان کا جسم صحیح تھا، سڑتا ہی نہیں۔ اللہ کے عاشقوں کی کیا شان ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، 3 دفعہ حکومت نے 6 مہینے بعد، 6 مہینے بعد پر اس کو کھولا تو معلوم ہوا کہ بڑے میاں ایسے ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہاں سرکاری طور پر آرڈر آ گیا کہ اس قبر کو اب مت چھیڑو، یہ اللہ کے کسی عاشق کی قبر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ یہ 230 سال کے بعد بھی آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح سالم تھا۔ بغداد میں ایک شخص نے وصیت کی کہ مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے قریب دفن کرنا۔ جب اس کو دفن کرنے لگے تو قبر کھودتے ہوئے گنتی برابر والی قبر کو لگ گئی۔ 2 صدیوں کے بعد بھی جسم ویسے ہی تھا جیسے ابھی دفن کیا گیا ہو، اور کفن بھی بالکل تازہ تھا۔ اللہ کے عاشقوں کی سلطنت تو دیکھو۔ یہی کہتا ہوں کہ بادشاہ بھی مر رہے ہیں، عام آدمی بھی مر رہا ہے، مگر کسی کا نام باقی نہیں، لیکن سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا نام چل رہا ہے۔ اللہ کے نام پر بادشاہت اور سلطنت چھوڑی تھی، آج تفسیروں میں ان کا نام آ رہا ہے۔ یعنی اللہ کے کلام کی تفسیر میں سلطان ابراہیم بن ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لائے ہیں۔ اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ، یہ شعر ورفانہ لگا ذکر کی تفسیر ہے کہ اے نبی، جب لوگ مجھے یاد کریں گے تو تجھے بھی یاد کریں گے، جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہیں گے تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ساتھ ہی ہوگا۔ یہ ہے ورفانہ لگا ذکر کی تفسیر۔ یہ در منصور میں لکھا ہوا ہے جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی وہی اس کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ اتانی جبریل فقال یقول ربك اتدری کیف رفعت ذکرک قال اللہ اعلم قال اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالی نے پوچھا ہے کہ میں نے آپ کا نام کیسے بلند کیا؟ تو میں نے کہا اللہ زیادہ علم والا ہے. اللہ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی, جب میں یاد کیا جاؤں گا تو میرے نام کے ساتھ تیرا نام بھی آئے گا. آج اولیاء اللہ کے تذکرے ہو رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے نام پر جان دی, کیسے کیسے ان کے تذکرے ہو رہے ہیں. تو لیبلوکم ایوکم احسن عملا, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یہاں دنیا میں کیا اللہ نے کرکٹ کھیلنے کے لیے بھیجا ہے؟ کورا کرکٹ میں پڑے ہوئے ہو. کرکٹ میں کورا کرکٹ کہتا ہوں, کرکٹ کو میں کورا کرکٹ کہتا ہوں, اور مارکیٹ کو مار پیٹ کہتا ہوں. میرے شیخ فرماتے ہیں نہیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا, کوئی رہنے میں رہنا ہے, یہاں رہنا وہاں رہنا. اللہ والے بن کر رہو اور دنیا سے باعزت چلے جاؤ, مگر حلال کماؤ. حلال کمانا منع نہیں ہے, لیکن کوئی ضروری ہے کہ نماز چھوڑ کر کماؤ؟ نماز کا وقت آئے نماز پڑھو, دل نہیں چاہتا تب بھی پڑھو. تم دل کے غلام نہیں ہو, تم اللہ کے بندے ہو. اگر دل کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی تو دل کو ایک تماچا لگاؤ, تنہائی میں اپنے کان پکڑو, دل سے کہو چلنا پڑے گا. اگر تاجر ہو اور سیزن بھی حج کا ہے, تمہیں نزلہ زکام بخار بھی ہے, مگر سب گاہک بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیلی فون آ رہے ہیں, وہاں کیوں جاتے ہو؟ جانے کا دل تو نہیں چاہ رہا. دنیا کے لیے دل نہ چاہنے پر بھی کوئی دنیا کے لیے دل, دل کے نہ چاہنے دل کے دنیا کے لیے دل نہ دنیا کے لیے دل نہ چاہنے پر بھی کمائی کر رہے ہو, آخرت کے لیے بھی یہی سوچ لو. نماز کو دل نہ چاہے تو دل سے کہو میں تیرا بندہ نہیں ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. اے دل, تو چاہے یا نہ چاہے تجھے مسجد جانا پڑے گا. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا, نہ تیرا کہنا کیوں مانوں. ایک مولوی صاحب نے فتویٰ لگا دیا کہ آپ کفریہ بات کر رہے ہیں. فرمایا مولوی صاحب کچھ ہوش کی بات کرو, مجھ سے یہ تو پوچھو کہ یہ میں کس سے کہہ رہا ہوں. میں یہ اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں. نفس کہہ رہا تھا آج اس وقت نماز مت پڑھو, میں نے اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں کہ نہ تو میرا بندہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ, میں تیرا کہنا نہیں مانوں گا, نماز پڑھوں گا. جس کو سستی لگے بس اپنی بیٹری چارج کر لو, ایک سیکنڈ کا انجیکشن لگا لو کہ ایک دن قبر میں لیٹنا ہے. قبر میں تمہارے کاروبار کا پتہ چلے گا کہ کس سے کیا لین دین ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ کا بہترین انجیکشن ہے. کسی کو گناہ کا تقاضا ہو فوراً نفس کو انجیکشن لگاؤ. آنکھ بند کر کے سوچو کہ جن اعضاء سے تم گناہ کر رہے ہو قبر میں ان کے نشانات بھی نہیں ملیں گے. قبر میں تمہارے یہ اعضاء تلاش کیے جائیں تو سب مٹی ہو جائیں گے اور قیامت تک لعنت رہے گی. تو اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا. امتحان کے زمانے میں کیا کوئی آدمی چین سے سوتا ہے؟ میرے بھانجے مختار میاں کا مجھے پتا چلا جب ایک مرتبہ یہ امتحان دے رہے تھے کہ آج اذان تک انہوں نے سبق یاد کیا. عشاء سے لے کر فجر کی اذان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہم نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے, سونے کے لیے نہیں بھیجا ہے. اذان سے آنکھ نہ کھلے تو الارم لگاؤ, دعا کر کے سو, ورنہ ایک سرما کراچی سے منگوا لو. اگر سستی ہو اور آنکھ نہ کھل رہی ہو تو ایک سلائی اس کی لگا لو, آنکھ میں روشنی بھی بڑھ جائے گی. دو گھنٹے تو آپ سو ہی نہیں سکتے, بہت تیز ہوتا ہے. لیبلوکم ایوکم احسن عملاً کی تین تفسیر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. نمبر ایک, لیبلوکم ایوکم اتم عقلاً وفہما, تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ کون عقل مند ہے. عقل مند وہ ہے جو اپنے پردیس میں رہتے ہوئے وطن کی تیاری کرتا ہے, باقی ساری دنیا بے عقل ہے. نمبر دو, لیبلوکم ایوکم اورع عن محارم اللہ, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے کون حرام کاموں سے بچتا ہے. نمبر تین, لیبلوکم ایوکم اسرع الی طاعت اللہ عز وجل, تم میں سے کون اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف تیز دوڑتا ہے. ان تین پرچوں کے امتحان کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے, اور ہم لوگوں نے زندگی کا مقصد کیا سمجھا ہے کہ رات کو بریانی شاہی کباب اڑاؤ اور صبح لیٹرین میں جمع کر دو. ایک طرف سے درآمد دوسری طرف سے برآمد, امپورٹ اور ایکسپورٹ کا آفس اپنے کو سمجھ رکھا ہے. کیا انسانیت کا یہ مقام ہے؟ کیا ہم کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے؟ سوچو اس کو. ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, ساری دنیا آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. یہ چاند سورج آسمان زمین سمندر پہاڑ ساری دنیا سے آپ کی روٹی بنتی ہے، سورج کی شعاعوں سے خلیج بنگال سے مونسون اٹھتی ہے، ہمالیہ پہاڑ سے ٹکرا کر بارش ہوتی ہے، چاند کی وجہ سے سمندر کا پانی کنٹرول میں رہتا ہے، سورج کی وجہ سے غلہ پکتا ہے، ساری دنیا آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے اور آپ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، عزیز کے معنی ہے زبردست طاقت والا، الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يُعْجِزُهُ جَلَّ شَانُهُ شَيْءٌ، عزیز وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی قدرت کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 99 ناموں میں سے یہاں غفور سے پہلے عزیز کیوں نازل کیا؟ پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو معاف کرتا ہے اگر وہ زبردست طاقت والا ہے تو اس کی معافی کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کمزور ہے، ٹائیفائڈ میں مبتلا ہے، اس سے اٹھا ہی نہیں جاتا، اٹھتا ہے تو چکر کھا کر بیٹھ جاتا ہے، وہ اگر کسی کو معاف کرتا ہے تو وہ ہنستا ہے کہ اگر معاف نہ کرو گے تو آپ ہمارا کیا کر لو گے۔ اور ایک باکسر ہے جیسے محمد علی کلے ہے، اس سے کسی کی لڑائی ہو گئی اور باکسر نے کہا کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا، تو آدمی سوچتا ہے کہ اگر یہ ایک گھوسا مارتا تو جمال گھوٹے والا کام شروع ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کی وقعت کے لیے عزیز نازل کیا کہ بہت زبردست طاقت والے کی طرف سے تمہاری مغفرت ہو رہی ہے، اس لیے قدر کر لو۔ اب آخر میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر سن لو جس میں دنیا کا نقشہ خواجہ صاحب نے کھینچا ہے۔ اس شعر کو محض شاعری مت سمجھنا، یہ واعظ ہے، نصیحت ہے۔ ایسے نصیحت والے اشعار کی بخاری شریف میں تعریف آئی ہے، ان من الشعر حکمہ۔ دیکھیے گا کہ دنیا کا کتنا عمدہ منظر کھینچا ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خلیفہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ اللہ والے کا شعر سنیے، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی، جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے پستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے۔ آنکھ بند ہوئی اور قبرستان میں دفن ہوئے تو بیٹے صاحب نے تختی بدل دی، ابا کی تختی ہٹا دی، تختیاں بدلتی رہیں گی اور تمہارے اوپر تختے لگ جائیں گے۔ قبر میں جب آپ کو تختے سے دبایا جائے تو بیٹے صاحب نے وہاں مٹی دے کر فوراً اپنی تختی لکھوائی۔ دیکھا آپ نے، یہ ہوتا ہے تختیاں بدلتی ہیں، مکان پر تختیاں بدلتی ہیں اور قبر میں تختے رکھے جاتے ہیں۔ سب گھر والے خاموشی سے دفن کر کے آ گئے۔ اب مردے سے پوچھو کہ بھائی تمہارا کاروبار، بیوی، بچے، فیکٹری، قالین کیا ہوئے؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں جن لوگوں کو بہت مالدار دیکھتے ہو ان کا حال سنو، کسی کو رات دن سرگر میں فریادے فغا پایا، کسی کو فکر گوناگوں میں ہر دم سرگراں پایا، کسی کو ہم نے آسودہ نظیر آسماں پایا، بس ایک مجذوب کو اس غم کدے میں شادماں پایا، غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے۔ دوستوں اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لیں تو یہ آپ کی نعمتیں اور لذیذ ہو جائیں گی، پھر آپ کی ہر سانس رشک جنت ہوگی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گل کاریاں ہیں۔ جو اللہ جنت میں تمام نعمتیں پیدا کرتا ہے، جہاں دودھ کی نہر ہے، شہد کا دریا ہے، پاک شراب کے دریا ہیں، حورے ہیں جن کے قرآن پاک اور حدیثوں میں ایسے نقشے کھینچے گئے ہیں کہ اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ کسی حور کا دوپٹہ اگر آسمان کے نیچے دنیا میں اتر جائے تو سورج چراغ کی مانند لگے گا، اگر اس کا ہاتھ ظاہر ہو جائے تو دنیا ایسے روشن ہو جائے جیسے سورج کے نکلنے سے روشن ہوتی ہے، اور اگر سمندر میں تھوک دے تو سات سمندر اس کے تھوک سے شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں۔ اور جنتی مردوں اور عورتوں کی آنکھیں مثل ہرن کے ہوں گی۔ اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ جو انسان دنیا میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو دنیا کی اور جنت کی ساری لذتوں کا اگر ایک کیپسول بنایا جائے وہ ہے اللہ میاں کا نام۔ جو حوروں کو حسین پیدا کر سکتا ہے، خود ان کے نام میں کیا لطف ہوگا۔ اے دل ان شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازد، اے دل یہ شکر زیادہ میٹھی ہے یا شکر کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے، لہذا اللہ کا نام لو اور دونوں جہان کے مزے دنیا میں ہی لینا شروع کر دو۔ ایک بار اگر دل سے اللہ کا نام لے لو تو سمجھ لو کہ ساری دنیا کی لذت خدا رکھتا ہے، نہ رکھتے وہ اگر لذت یہ مرغی بے مزہ ہوتی۔ اگر اللہ تعالی مرغی میں لذت نہ رکھتے تو یہ مرغی آلو کے بھاؤ بک جاتی، لیکن اللہ نے اس میں لذت رکھ دی، بکرے کے گوشت میں الگ لذت رکھی ہے۔ دیکھیے بکرے کے گوشت کی ہر جگہ کا الگ مزہ ہے، دستی کا مزہ اور رکھا، پٹ کا مزہ جدا رکھا۔ مشہور ہے کہ پائے پٹ تو جائے اٹھ، یعنی جب پٹ کا گوشت مل جائے تو پھر قصائی کے پاس بیٹھے رہنے کی کیا ضرورت ہے۔
بس ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو فکر آخرت نصیب فرمائے اور دنیا میں غفلت سے حفاظت فرمائے۔ غفلت اللہ سے بہت خسارے کی بات ہے، بہت ہی نقصان کی بات ہے۔ اللہ سے غفلت ہونا اور اللہ تعالیٰ سے بے رخی رکھنا، اجنبیت رکھنا، اللہ تعالیٰ تو بڑی رحیم اور کریم ذات ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو بہانے بہانے سے نوازنا چاہتے ہیں، عذاب دینا نہیں چاہتے۔ بہانے بہانے سے عذاب نہیں دیتے بلکہ بہانے بہانے سے نوازتے ہیں، رحمت بخشتے ہیں، بخشنے کے بہانے بناتے ہیں کسی کس طرح کس کس ایسے قریب مالک سے۔ روگردانی رکھنا، غفلت رکھنا، یہ بہت ہی بے وفائی ہے اور بے غیرتی ہے۔ بے غیرتی کی زندگی ہے، بے وفائی کی زندگی ہے، نمک حرامی کی زندگی ہے۔ یہ فیکٹری میں کوئی ملازم ہوتا ہے، وہ مالک کی بات کو مانتا نہیں ہے، نوکری پہ رکھا مالک نے اور وہ اس کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے، جیسے وہ بتاتا ہے ویسے نہیں کرتا۔ مالک اس کو کیا کرتا ہے، اس کو کک آؤٹ کر دیتا ہے اور 10 آدمی مجھے مل جائیں گے۔ ایسے ہی اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ ہم دین پہ چل کے اللہ پہ کوئی احسان کر رہے ہیں، یہ تو اپنے ساتھ ہی احسان کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی وہ نوکر جو ہے وہ مالک کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ نمک حرامی کرتا ہے، اس کے مال سے چوری کر لے، اس کی امانت میں خیانت کر دے، یہ سب بے وفائی اور نمک حرامی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھائی خاموش ہو، اللہ تعالیٰ جو پیدا کرنے والے ہمارے اور ہماری ہر چیز کے مالک ہیں، آنکھ کے مالک، کان کے مالک، زبان کے مالک، پیروں کے مالک، ہاتھ کے مالک، صحت کے مالک، دل کے مالک، سر سے پیر تک مالک ہیں وہ ہمارے، اور جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ سب ان کی امانتیں ہیں، یہ ہمیں استعمال کرنے کے لیے اللہ نے دی ہیں۔ مال دیا تو استعمال کرنے کے لیے دیا، ہمارا نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو نہ اس کا مال جاتا ہے نہ اس کی اولاد جاتی ہے ساتھ، یہ دلیل ہے کہ اس کی نہیں ہے۔ بس جس کو اللہ نے بلانا تھا، جس کو پیدا کیا تھا اس کو بلانا تھا، وہ چل اس کو واپس بلا لیا۔ اب جب اس کی اولاد ہے، اس کے رشتے دار ہیں، جب تک ان کی زندگی رکھنا چاہیں گے اور جب تک ان کی زندگی رکھیں گے پھر ان کو بلا لیں گے، تو کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کی امانت ہیں، جو آدمی اس امانت میں خیانت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں ان اعضاء کو اور ان نعمتوں کو استعمال کرے، اپنے ہاتھ پیروں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنی فیکٹری کو، اپنے گھر کو، اپنی گاڑی کو، جو بھی نعمت ہے سب اللہ کی امانت ہے۔ اس کا غلط استعمال جو کرے گا، نمک حرامی کرے گا، بے وفائی کرے گا، بے غیرتی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سر سے لے کر پیر تک اپنا وفادار بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیرت مندی کی زندگی عطا فرمائے اور نمک حلال بنائے، وفادار بنائے 100%۔ جب تک 100% وفادار نہ بنیں گے، بے وفائی کے جراثیم جب تک ہمارے اندر رہیں گے، ہم صحیح طور پر اللہ کے فرما بردار نہیں بنیں گے۔ جب تک سر سے پیر تک ہم ہر عضو کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، شریعت کے مطابق ڈھال لیں گے تو انشاءاللہ زندگی بھی مزیدار ہوگی۔ جیسا ابھی حضرت نے حدیث پاک میں سنائی کہ ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ تم تو ایک کام عظیم مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، تم کہاں ان مٹی کی چیزوں میں تم پھنس گئے، تم گھٹیا ذوقی چھوڑ دو، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ باتیں کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی، ہم اس کو عیش و عشرت کی زندگی کو اعلیٰ معیار سمجھ رہے ہیں، اور حقیقت کیا ہے کہ یہ باتیں پستی کی ہیں، اس لیے کہ سب مٹی ہونے والی چیزیں ہیں، مٹی ہونے والی چیز اور فنا ہونے والی چیز پہ جو مرتا ہے سب اس کو احمق کہتے ہیں۔ ایک عام سی مثال ہے کہ ایک جاپانی چیز ہمارے یہاں آتی ہے اور ایک چائنا کی آتی ہے، تو ہم کون سی چیز لینا پسند کرتے ہیں؟ ہم جاپانی چیز کی، بھائی یہ زیادہ چلے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نہ ختم ہونے والی نعمتیں اور ہمیشہ رہنے والی بڑھیا نعمتیں جنت میں رکھی ہیں، بے عیب نعمتیں، اب ان کو چھوڑ کر ہم اللہ سے غفلت کر کے ان فانی چیزوں پہ، مٹی ہونے والی چیزوں پہ ہم مر رہے ہیں، مٹی کی حسین عورتیں، مٹی کے مال دولت، مٹی کی فیکٹری، مٹی کی گاڑی، سب چیز مٹی سے برآمد ہوتی ہے، تو ہم مٹی پہ مر رہے ہیں، تو اس کے بجائے ہم اللہ پہ مریں، تو یہ ساری چیزیں ہماری غلام ہیں اور ساری چیزیں ہمارے غلام بن کر ہماری خدمت کر ہی رہی ہیں۔ تو یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اور عقل مند لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ خدا کی یاد میں اور خدا کی فرما برداری میں اس کے اوقات کو صرف کرتے ہیں، اور تھوڑا بہت اپنی روزی کمانے میں بھی خرچ کر دیتے ہیں کہ وہ بھی عبادت ہے، لیکن اتنا نہ ہو کہ اللہ کو بھول جائیں، اللہ کی یاد سے رہ جائیں اور اولیاء اللہ کی صحبتوں میں جانے سے رہ جائیں۔ حاکم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس روزی کو حرام کہتا ہوں جو جس میں اتنا لگ جائے انسان کہ اس کو دین حاصل کرنے کے لیے اور اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے وقت نہ ملے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو غفلت سے بچائے اور ایک ایک لمحے کی قیمت جاننے کی اور قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الامي الكريم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔